الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں اور دینی ماں بہنیں حق تعالی شانہ کا سب سے بڑا احسان اور کرم تو یہ کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی اور کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں کر سکتی یہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہے ایک انسان کی زندگی کے لیے لیکن یہ ایمان کے دروازوں تک پہنچنے کے لیے اللہ کی پہچان ہو جائے اس کے احسان کا علم ہو جائے اس کے احکام معلوم ہو جائیں اور نتیجتاً رضوان اللہ یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو یہ بغیر نبی کی معرفت کے اور نبی سے تعلق کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم کی بقا کے لیے ضروریات پیدا فرمائی جس سے یہ جسم باقی رہے گا کھانے پینے کا نظام لباس کا نظام رہائش کا انتظام یہ انسان کی جسمانی ضروریات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی ضروریات کو پورا فرمایا ہے. تو اصل چیز جس کی وجہ سے یہ انسان چلتا پھرتا ہے وہ تو روح ہے. تو روح کی ضروریات کا انتظام نہ کریں اللہ، یہ ان کی حکمت کے منافی ہے. اس لیے اللہ نے دونوں نظام چلائے ہیں، جسمانی نظام بھی انسانوں کے لیے جاری ہے اور ان کے لیے تربیت کا روحانی انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. روحانی انتظام کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. یوں سمجھیے کہ نبوت ایک محل ہے جس کا آخری اور شاندار کنگرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے بھیجا. تو نبوت منقطع نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، اختتام پذیر ہوئی ہے. یہ بڑا فرق ہے. آپ یوں کہیں کہ منقطع ہو گیا سلسلہ اور آپ یوں کہیں کہ تکمیل پذیر ہوا، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک بچہ قرآن شریف یاد کر رہا تھا، چار پارے، پانچ پارے، چھ پارے کے بعد گاڑی آگے نہیں چلی تو ہم کہیں گے سلسلہ منقطع ہو گیا، پورا نہیں کر سکا، بیچ میں سے کٹ آف ہو گیا. لیکن ایک بچے نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، یہاں تک کہ تیس پارے پورے کر کے اس نے دم لیا. تو اب جب وہ مکمل کرے گا تو ہم نہیں کہیں گے کہ سلسلہ منقطع ہوا، ہم یوں کہیں گے کہ اختتام پذیر ہو گیا، قرآن کریم تکمیل پذیر ہو گیا. فرماتے نبوت کا سلسلہ تکمیل پذیر ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حق تعالی شانہ نے روحانی تربیت کا آخری نبی بھیج کر سلسلہ مکمل فرما دیا اور اعلان کر دیا کہ ایسا دین عطا کرتے ہیں کہ قیامت تک اب نئے کسی دین کی ضرورت نہیں رہے گی، سب ضرورتیں قیامت تک اسی دین سے انسانوں کی تشریعی پوری ہوتی رہیں گی. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، آج دوسری تاریخ ہو گئی، 1431 ہجری چل رہی ہے اور یہ تیسرا مہینہ ہے ربیع اول. یہ ربیع جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں بہار کے موسم کو، بہار کا موسم جس میں پھول کھلتے ہیں، فصلیں آتی ہیں، بڑا خوشگوار موسم ہوتا ہے. شعرا فصل بہار کا تذکرہ کرتے ہیں. جس زمانے میں حضور دنیا میں تشریف لائے وہ عرب میں موسم کے اعتبار سے بہاروں کا زمانہ تھا. بہار کے موسم میں سرکار تشریف لائے تاکہ دنیا میں شرک کی جو مسموم فضائیں تھی وہ ختم ہو جائے اور توحید کی بہار آ جائے. ربیع فی ربیع فی ربیع
نور فوق نور فوق نور.
ایک تو مہینہ ربیع کا اور ربیع میں پھر آئی بہار, یہ بہاروں میں سرکار کا تشریف لانا, بہار در بہار ہو گیا. شاعر کہتا ہے بہاروں میں پھر بہار آ گئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرماتے ہیں نور در نور در نور ہو گیا جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. انبیاء کرام کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا کہ روح کا مرتبہ کتنا اونچا ہے جسم میں کہ یہ نکل جائے اور تشریف لے جائے تو لوگ بھی تشریف لے جاتے ہیں اور باڈی کو بھی لوگ رخصت کر دیتے ہیں کہ اب اس کی بھی ضرورت نہیں. تو روح انسان میں جزو اعظم ہے. جیسے روح کا مرتبہ اونچا ہے اس طرح روحانی تربیت کرنے والے مربی کا مرتبہ بھی اونچا ہوگا. اس لیے انبیاء کرام کی جماعت اور ان کا یہ گروہ انتہائی عظیم اور اہمیت کا حامل ہے کہ پوری دنیا کا سسٹم اور روحانی نظام اور اخلاقی تربیت کا جو شہپارہ ہے وہ انبیاء کرام کا تشریف لانا ہے. اب جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں وہ تمام آئے تو اپنے ساتھ انہوں نے لا کر معجزات دیے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کے معنی عقل کو عاجز کر دینے والا, درماندہ کر دینے والا. اور معجزہ دلیل نبوت بن کے آتا ہے. جب معجزہ پیش کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ جادو بھی نہیں ہے, یہ نجومیت بھی نہیں ہے, یہ کہانیت بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور دلیل نبوت ہے. معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. دلائل ہر نبی نے دیے ہیں, دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ کرنے کے بعد دلیل پیش کی ہے. دعویٰ نبوت کا کیا اور دعوے کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے راہیں استوار کرنے کے واسطے اور صراط مستقیم دکھلانے کے لیے بھیجا ہے, لہذا تم میری بات مان لو. لوگ کہیں گے تم سچے ہو اپنے دعوے میں, اس کا کوئی پروف دیجئے. تو معجزہ پیش کرتے ہیں جو نبی کی صداقت اور سچائی پر دلیل بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزہ ملا, ایک عصا والا معجزہ دیا, ایک ید بیضہ والا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا کیا, مادرزاد کوڑیوں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا. یہ نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی. انبیاء کرام ہر ہر زمانے میں زمانے کے مناسب ان کو معجزات دیے گئے, اور سرکار کو سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم کی شکل میں دیا گیا. آپ کی ذات میں علوم کو بھرا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں علوم کو بھر دیا گیا ہے, اور قرآن کریم علوم کا گنجینا بنا کے پیش کیا گیا ہے.
حرف حرف سے راست دربر مانے مانے در مانے در مانے.
قرآن کریم کے اندر معانی کا ایک سمندر نظر آتا ہے, ایک ہجوم نظر آتا ہے علوم کا. قرآن کریم علوم کی کتاب ہے. لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانو حکم فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرو اللہ سے علم کا اضافہ مانگو. علم ایسی چیز نہیں ہے کہ تھوڑے پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، جتنا ہو جہاں سے ہو حاصل کرو علم. علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور نبی کو دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ علم اولین اور آخرین دیا گیا ہے، اس کے باوجود مانگو تو علم مانگو، علم کا اضافہ مانگا. جب دودھ پیتے ہیں تو دودھ پینے کے بعد دعا بتائی، ویسے تو ہر وقت دعائیں بتائی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ زن و شوی کا تعلق قائم کرتے ہیں، وہاں بھی دعا بتائی. وہاں بھی دعا بتائی، حالانکہ یہاں تو تکمیل خواہش ہے، خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، اس کے باوجود دعا بتائی ہے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا فرمایا؟ دو قسم کی دعا بتائی. ایک تو تکمیل پر فرمایا اللہم لا تجعلنا للشیطان فیما رزقتنا نصیبا، ایک تو یہ دعا بتائی، اور دوسری دعا ابتدان بتائی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا. اس کو رزق معنوی کہیں گے، یہ تعلق جو خصوصی طور پر حاصل ہو رہا ہے میاں بیوی کو، اس کے لیے فرمایا کہ یہ ایک معنوی رزق تمہیں مل رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو موقع ہے انکشاف سطر کا، تو انکشاف سطر کے وقت دعا، یہ شاید ادب کے خلاف ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ ادب کے خلاف جب ہوگا جب شریعت کے حکم کے اور منشے کے خلاف ہو، اور جب شریعت کے منشے کے مطابق کر رہے ہوں کوئی کام تو وہی چیز ادب بن کر سامنے آئے گی. تو شریعت نے کہا اس موقع پر دعا پڑھو، یعنی ابتدان دعا پڑھ لو، اور حدیث پاک میں اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے نتیجے میں آنے والی جو اولاد ہوگی وہ نافرمان نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہم نے محنت کی اور شادی کرا دی، حالانکہ میاں اور بیوی اور دلہا اور دلہن دونوں کی جو ملاقات ہے یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک معاملہ ہے. ہمارے یہاں مقولہ مشہور ہے کہ قسمت میں جو جوڑا ہوتا ہے وہ ملتا ہے، تو کس کی بیوی کون بنے گی اور کون کس کا شوہر بنے گا یہ اللہ نے اپنے یہاں سے لکھ دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام کہلائے گا اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان کہلائے گا. کیونکہ کبھی محنت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اور جوڑنے کو جاتے ہیں، اکثر لوگ بیچارے تعویذ مانگتے ہیں کہ مول صاحب چھلا ٹائم پر بدو ٹوٹی جائے، آخری وقت میں جا کے کہاں سب معاملہ ٹوٹ ٹاٹ کے ختم ہو جاتا ہے، سب محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، اب کیا کریں. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے ایک لڑکے کو تو ڈاکٹر بنایا، دوسرے لڑکے کو انجینئر بنایا، تو کسی جگہ بات چلائی اور کہا بھائی تمہارا لڑکا کیا جاب کرتا ہے؟ کہا ڈاکٹر ہے. کہا ہاں ہاں ڈاکٹر ہے، پھر کیوں نہیں دیں گے ہم ہماری لڑکی کو گھر میں رکھ کے کیا کرنا ہے اس کو، کل لڑکے کو بھیج دو. ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر سے. انہوں نے سمجھایا کہ شادی کے بعد دو نظر سے دیکھ لے گا, تو کہا نہیں ہم ایک نظر سے ابھی دیکھنا چاہتے ہیں. اب گئے, اب وہ تو گئے تو سر پہ ٹوپی, چہرے پہ سنت, کرتا پیجامہ. تو انہوں نے استقبال کیا, آئیے مولانا آئیے. انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں مولانا نہیں ہوں. اب بھائی یہ لباس جو پہنا ہے میں نے شریعت کے نقطۂ نظر سے پہنا ہے, اب مولانا کیوں پہنتے ہیں؟ شریعت کی پابندی کے اعتبار سے پہنتے ہیں. لباس تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے دھارن کر رکھا ہے, تو وہ میں نے بھی پہن لیا, تو مجھے آپ مولانا تو نہیں کہہ سکتے, میں تو ڈاکٹر ہی ہوں. پانی کا شربت پلا کے رخصت کر دیا, اور پھر جو ہے کہا کہ ہم لوگ سوچ کے جواب دیں گے. وہ اب تک سوچ رہے ہیں, کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے لڑکے کی اسی جگہ اور پیغام دیا, تو انہوں نے بھی دیکھنے کو کہا. دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی جو ہے ٹھنڈی سانس لے لی, اور رشتہ وہیں سے جو ہے منقطع ہو گیا, بات آگے بڑھی نہیں. وہ باپ بیچارہ بہت غمگین تھا, کہتا ہے 32 جگہ پر لڑکوں کے پیغام بھیجے, کہیں سے جو ہے وہ اسے قبول نہیں کیا گیا. اور قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کی دینداری. ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم پکے مسلمان ہیں, لوگ ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں دین پر چلنا کیا دہشت گردی ہے, کیا اسے آتنکواد کہتے ہیں. اور ہم امن و امان, وہ ڈیٹونیٹر بھی پکڑے گئے تو غیروں کے پاس پکڑے گئے, مسلمانوں کے پاس نہیں پکڑے گئے. اب جہاں نہیں پکڑے جاتے وہاں ہمارے نام لگا دیے جاتے ہیں, باقی تحقیق کرنے پر پتا چلے گا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو امن و امان کے دائی ہیں بیچارے. یہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, جب بھی بدنام ہو جاتے ہیں تو کریں گے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے گا, تو یہ تو ڈر کے ہی کچھ نہیں کرنا چاہتے. اب 32 جگہ جو ہے پیغام دیا, باپ نے گھر میں اعلان کیا, آج کے بعد کسی جگہ خبردار جو اعلان اور پیغام تم نے دیا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا. اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ امت جس میں دین کی ضرورت ہے اور نبی جس کو ملا ہے عملی, کہ جس کے دین کا مطلب ہی عمل ہے, دین عمل کا نام ہے, تو میرے بچوں نے دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کی جس کو تو نے نہ نہیں کہا, اور ساتھ ساتھ دین بھی بہترین زندگی کے اندر سجایا, تو کیا یہ جرم ہے؟ اب کسی کے دروازے پہ نہیں جائیں گے پیغام دینے کے لیے, تیرے دروازے پہ آیا ہوں. اس کے بعد پیغام آنا شروع ہوئے, 32 جگہ سے پیغام رد ہو گئے تھے, اور اب جو پیغام آنا شروع ہوئے تو وکیل کے گھر سے پیغام آ رہا ہے, پولیس آفیسر کے گھر سے پیغام آ رہا ہے, اور انسپیکٹر صاحب کے گھر سے پیغام آ رہا ہے, لڑکیاں ہماری تیار ہے, آپ کے بیٹے سے عقد کرنا چاہتے ہیں. اب پہلے وہ لوگ کنڈیشن لگاتے تھے, اب انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ ہماری شرطوں کے ساتھ اپنی لڑکی دینا چاہتے ہو تو دے دو. رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ تعالی کے یہاں طے ہوتے ہیں, ہم تو وہ جو خاکے ہیں اس پر آگے پیچھے اپنی عقل اور اسباب کے نقشوں میں گھومتے ہیں, باقی ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. جب منظور ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی سو میل دور کا لڑکا اور کئی سو میل دور کی لڑکی آپس میں جوڑتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. ان کے دلوں کو جوڑنے کا کام ہمارا نہیں تھا, وہ تو اللہ نے جوڑا ہے. تو شادی اصل میں یہ دو نازک رشتوں کے جڑنے کا نام ہے جو اللہ اپنے فضل سے جوڑتے ہیں. لیکن فرمایا کہ شادی کی رات میں عشاء کی نماز بھی غائب, اور بعض جگہ تو سنا کہ دلہے کو ہی اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں اور صبح کی نماز کے بعد گھر چھوڑ جاتے ہیں. یہ بھی حق تلفی ہے. عقل مند لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, یہ دوستی نہیں, یہ تو دوستیاں ختم کرنے کا راستہ ہے. یہ ظلم ہے, اسے دوستی نہیں کہہ سکتے. آپ تو معین و مددگار بننا چاہیے, اس کے بجائے اس کی قیمتی رات اس سے چھین لی اور اس سے ملاقات جس کی ہونی تھی اس سے اسے دور رکھا. یہ دوستی نہیں ہے, یہ تو اچھی خاصی دشمنی ہوئی. اب وہ رات میں بھی نماز نہیں پڑھی, یہ وہ رات ہے کہ جس میں یہ محنتیں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی مناسب رفیق حیات مل جائے, اور رفیق حیات کے گھر والے دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی لڑکا اور مناسب رشتہ مل جائے. جب مل گیا تو بجائے اس کے کہ اللہ کہاں قضا کرتے, فرض نماز عشاء کی ادا نہیں کی. اور جب مؤذن صبح میں ندا دے رہا تھا اور الصلاۃ خیر من النوم کہہ رہا تھا, اس وقت عالم یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات آرام کر رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ اب اس کے بعد جو اولاد اس رات میں حمل قرار پائے اور پیدا ہو جائے گی تو فرماتے ہیں عشاء کی نماز میں نافرمانی, صبح میں اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں نافرمانی, تو اولاد جو آئے گی وہ ماں باپ کی نافرمان ہوگی. ہم لوگ جو غور کرتے ہیں کہ بیٹا مانتا نہیں ہے, بیٹی سنتی نہیں ہے, لیکن حدیث شریف میں جو جملہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے الابواب و تراجم میں لکھا کہ ایک دو جملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی کام کی باتیں امت کو دے دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا اگر کرے گا اور تعلق رہے گا تو فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد آئے گی انشاءاللہ فرما بردار ہوگی اور شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ ضمنی بات عرض کر رہا تھا. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل نبوت ہوتا ہے. تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے وقت پر معجزے دیے گئے, اور سب سے بڑا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ دودھ پینے کے وقت بھی دعا بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اکثر نکاح میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو ذرا جلدی پہنچتے ہیں, پوچھتا ہوں دولہا کہاں ہے, کہا دودھ پینے گیا ہے. میں نے کہا بچپن میں نہیں پیا جو ابھی پی رہا ہے, اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے یہ دودھ پینا کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, کہ پہلے دودھ پیتا ہے پھر ہی پڑتا ہے نکاح. سب فضولیات ہیں اور سب رسوم ہیں جن کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم سیرت کی بات کر رہے ہوں تو سیرت میں آئے گی سنت سرکار, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے ہی کے لیے سیرتوں کو سننا ہے, صرف کانوں کو آرام پہنچانے اور واہ واہ کے لیے نہیں ہے یہ مضمون. زندگیوں میں اتارنے کی نیت سے اگر روزانہ بیٹھیں گے اور روزانہ سرکار کے معجزات اور سرکار کی سنتوں کو اور سیرتوں کو سنیں گے انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. طے کر لیں کہ روزانہ جو ملے گا زندگی میں اتار کے چھوڑیں گے, تو یہ سننا اور یہ گھنٹوں کا گھنٹوں بیٹھنا اور کہنے والوں کا کہنا اور انتظام کرنے والوں کا انتظام انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا, اور یہ ہمارا بیٹھنا بھی انشاءاللہ کام آئے گا. دودھ پینے میں دعا کیا بتائی ہے؟ فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من, اے العالمین اس میں برکتیں عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما. اب علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی دودھ پیتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے تو خواب میں صورت مثالی علم کی دودھ کی شکل میں بتائی جاتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا, مجھے دودھ پلایا گیا. اب سرکار کے علوم تو سب جانتے ہیں, اس کے باوجود علم دیا جا رہا ہے, علم مانگا جا رہا ہے, معرفت کا علم ہے, تشریح علم مزید مانگا جا رہا ہے, اور علوم کا تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں. کتنے علوم ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفینے میں اور کشتی میں چلے جا رہے تھے, اور کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی, اس نے سمندر سے چونچ میں تھوڑا سا پانی اٹھایا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ لفظ خضر ہے کہ خضر ہے, اصطلاح محدثین میں خضر ہے اور اصطلاح عوام میں خضر ہے, دونوں صحیح تو ہے لیکن فرق یہ ہے دونوں میں. اور حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ ایک خیال یہ ہے کہ انہوں نے ہرا لباس پہنا تھا اس لیے ان کو خضر کہا. دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ جہاں بیٹھ, ورنہ خضر جو ہے ان کا لقب ہے اور نام تو کچھ اور ان کا ذکر فرمایا ہے محدثین نے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہ دلائی اور بتلایا, دیکھیے وہ چڑیا کے منہ میں کتنا پانی ہوگا سمندر کے مقابلے میں. فرمایا چڑیا کے منہ کے پانی میں اور سمندر میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے ان دونوں میں. تو حضرت خضر نے فرمایا, ساری دنیا کے علوم تو چڑیا کے منہ میں پانی کے قطرے کے برابر اور اللہ کا ہی سمندروں کے برابر, اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اب دعا یہاں بتا رہے ہیں, سرکار نے خواب میں دودھ پینا شروع فرمایا اور اتنا پیا اتنا پیا کہ دودھ پورے جسم میں پیوست ہو جانے کے بعد انگلیوں سے اور پوروں سے نکلنے لگا, سیراب ہو گئے سرکار. تو آپ نے یہ جام اٹھا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا, پھر انہوں نے پیا. تڑپ کر پوچھا تھا صبح میں کہ سرکار اس کی تعبیر کیا ہوگی, فرمایا علم. تو علم میں اضافہ چاہیے نا, علم میں اضافہ چاہیے, اس لیے دعا جو بتائی فرمایا, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من, زیادتی مانگی جا رہی ہے کیونکہ مثال اور تعبیر دودھ کی علم کے ساتھ دی جاتی ہے اور علم میں اضافہ مانگا گیا ہے, اس بنا پر یہاں دودھ میں بھی اضافہ مانگا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ فرما, یعنی ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما, اضافہ فرما. اب روزانہ آپ سنیں گے تو یہ اضافہ ہوتا ہی جائے گا. تو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ علمی معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور باقی معجزات ہزاروں دیے ہیں. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ کئی سو تین ہزار سے زیادہ معجزات کا تذکرہ کیا, لیکن ایک بڑی بات مولانا منازل حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے تدوین حدیث میں لکھی اور فرمایا کہ جتنے صحابہ ہیں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں, ہر صحابی اپنی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. ان میں ایک عجیب سی شان نکھری ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا جو ہے وہ ضرور نظر آئے گی. کسی میں سرکار کی سخاوت کی شان ہے, تو کسی میں شجاعت کی شان ہے, تو کسی میں عدالت کی شان ہے, تو کسی میں حسن و زینت کی شان ہے. یہ سب صحابہ کرام کیا ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اور زندہ معجزے اور نمونے بنا کے سرکار نے پیش فرمائے. غور کرنے سے ایسا پتا چلتا ہے کہ اگر ماننا ہو معجزات کو اور مزاج میں ٹیڑھا پن نہ ہو تو معجزہ دیکھا تو نبی کو مان لیں گے، اور نبی کو مان لیں گے تو پھر نبی کی ہر بات جو ہے وہ مانتے چلے جائیں گے، اور نبی کی جتنی بات مانتے جائیں گے اتنی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جائیں گے. تو پہلے معجزوں کے ذریعے سے منوا دیتے ہیں. لیکن ایک نقطہ سنیے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے انہوں نے پہلے تو نبوت کا دعویٰ کیا. دنیا کا بھی قانون ہے کہ پہلے دعویٰ، دعوے کے بعد پھر جا کر کے پروف پیش کرنا پڑتا ہے. بھئی تم نے جو دعویٰ کیا، مثلاً کوئی آدمی یوں کہے کہ فلان مکان میرا ہے، تو لوگ کہیں گے کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ نے پروف پیش کر دیا لوگ مان لیں گے، لیکن دعویٰ کرے پروف نہ پیش کرے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں. تو نبی بھی آتے ہیں تو دعویٰ نبوت کا کر کے پھر پروف معجزوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے معجزوں کے راستوں سے ان پر یقین آ جائے، اور جب نبی پہ یقین آ جائے گا تو پھر ان کی بات پر یقین آ جائے گا، اور جب ان کی بات پر یقین آئے گا تو عمل کرنے والے کو آپ ہچکچانے کی کوئی بات نہیں ہے، عمل کرتا چلا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں کہ آپ نے دعویٰ نبوت کا بعد میں کیا، لیکن 40 سالوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کے دلائل دنیا کے سامنے رکھے. دعویٰ بعد میں کیا، دلیلیں پہلے آئی. جب نبوت ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اجازت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب دعوت دیجئے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے پکاریے، تو کوہ صفا پر کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد سوال کیا کہ میں اونچائی پر ہوں تم نیچے ہو، جتنا مجھے نظر آتا ہے اتنا تم کو نظر نہیں آتا. اب اگر میں تم سے یوں کہوں کہ ایک لشکر جرار پہاڑ کے اس طرف کھڑا ہوا تم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب دیا مشرکین مکہ نے کہ آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے، اس بنا پر کہ کبھی آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی اور ہمیشہ ہم نے آپ کو صدیق کہا ہے. ابھی تو نبوت شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ تو صدیق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات؟ ضرور بھی ضرور مانیں گے. لیکن سمجھانے کا اور دل میں بات اتارنے کا یہ طریقہ جو ہے یہ انتہائی طور پر انوکھا تھا. تو جیسے جیسے معجزات سرکار دکھاتے گئے جن کو ماننا تھا وہ تو مانتے چلے گئے. اصل میں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اور مولانا روم نے ایک عجیب مثال اس کے سلسلے میں دی ہے، ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں. بھائی بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اتنے مل جاتے ہیں، اتنے ہل جاتے ہیں کہ آپ بلاؤ تو آ جائیں گے اور ہاتھ رکھو تو آپ کی ہتھیلی کی پشت پر بیٹھ جائیں گے، آپ چاہیں گے تو کندھے کے اوپر بیٹھ جائیں گے. اور کچھ پرندے ایسے ہیں کہ دیکھ کر اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو جن کو انس تھا وہ آ کر حضور کے دامن سے چمٹ گئے، اور جن کو وحشت تھی جیسے ابو جہل اور ابو لہب وہ بھاگ گئے. اور آدمی کی بصیرت جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو ٹیڑھی بصیرت کے ساتھ سیدھی چیزیں بھی ٹیڑھی نظر آتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شوہر بڑے دیندار تھے، نیک تھے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مشائخ کے خدام اور مشائخ کی اولاد اور ان کی بیویوں کو ان سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دلوں میں اتنی عظمت نہیں ہوتی اپنے مشائخ کی، وہ بیٹا تو سمجھے کہ میرا باپ ہے، بیوی تو سمجھے کہ میرا شوہر ہے، اور خادم سمجھے کہ یہ تو ڈیوٹی ہے اور میں کر رہا ہوں. عظمتیں جو ہیں وہ پوشیدہ رہتی ہیں اس بنا پر. ان لوگوں کو صحبت شیخ کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے حضرات کو عظمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیض پہنچاتے ہیں. اب وہ شوہر جو تھا بڑا دیندار، بڑا بزرگ تھا، لوگ چرچے کرتے تھے کہ بڑے اچھے انسان ہیں. تو بیوی نے کہا مجھے تو اس میں ایسا کوئی دمخم نظر آیا نہیں، اور ایسی کوئی بزرگی مجھے تو اس کے اندر کچھ معلوم نہیں ہوتی. وہ دیکھو نا فلان صاحب، وہ تو کتنے بڑے ہیں کہ وہ تو ہوا میں اڑتے بھی ہیں. اب یہ بزرگ ہوتے تو چلتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ٹھکانے سے، تو یہ اڑیں گے کیا؟ اڑتا ہو تو میں مانوں کہ یہ میرا پیر ہے کوئی. بزرگ نے سوچا چلو یہ مرتبہ ایک کمال مجھے حاصل ہے. تو ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے باڑے میں، تو وہاں کچھ برتن مانج رہی تھی، وہاں سے اڑتے ہوئے وہ بزرگ گزرے. جب گھر پر واپس آئے تو بیگم سے پوچھا کہ آج کوئی آپ نے منظر دیکھا تھا عجیب؟ کہہ رہے آج تو بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک بزرگ اڑ کر جو ہے میرے سامنے سے گئے. تو کہا کہ میں وہ فقیر میں ہی تھا کہ اسی لیے تم ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. دیکھو وہ دل میں عقیدت نہیں ہے، اس بنا پر اندر کا جو ٹیڑھا پن تھا اس کی وجہ سے یہ سیدھے بیچارے جو تھے وہ بھی اس کو ٹیڑھے نظر آئے. حالانکہ اس کا بیچارے کا سیدھا پن مسلم ہے، لیکن اس کے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ان کا سیدھا پن اس کو ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. حالانکہ ٹیڑھا پن تو اس کا ہے لیکن وہ سیدھا اس کو ٹیڑھا نظر آ رہا ہے. ہمارے مشائخ نے ایک اور بات لکھی کہ جو صحیح الفطرت ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ ایک ہی معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہو سکتے ہیں، لیکن عیسائی اور نصارہ ان کی آنکھوں میں آ گیا ہے ٹیڑھا پن، ان کو ایک کی جگہ تین نظر آتا ہے اللہ. یہ تین اللہ کے قائل ہیں، ثالث و ثلاثہ کے یہ لوگ قائل ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کے معجزات کو صحابہ نے تو مانا ہے، صحابیات نے تو مانا ہے، آپ کے اشاروں پر زندگی گزاری ہے، کوئی بات نہیں. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اشاروں پر آسمانوں میں اور زمینوں میں حالات بدلے ہیں، اور آسمان اور زمین میں بڑی بڑی چیزوں نے آپ کے اشاروں کو مانا ہے. سرکار تو اس لیے آئے تھے کہ امتی مان لے اور ان کی زندگی بن جائے، لیکن سب مانتے ہیں اور نہیں مانتے تو جو لوگ محبت کے دعوے دار ہیں وہی نہیں مانتے، بات بھی کرتے ہیں اور عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سجاتے ہیں اور محلوں کو بھی سجاتے ہیں، لیکن زندگیوں میں سنتیں اجڑی ہوئی نظر آتی ہے اور سرکار کے طریقے کہیں بھی نظر نہیں آتے. جو مقصد لے کے سرکار آئے تھے وہی نظر نہیں آتا. فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خادم تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا حضرت یوشع ابن نون کو، اور ایک لشکر لے کر بیت المقدس فتح کرنے کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، اور آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا تھا. دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو روک دیا اور بیت المقدس میں ان کا پرچم گڑ گیا. اللہ نے اس وقت کے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، آفتاب رک گیا ہے نبی کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر غروب شدہ آفتاب لوٹ کر واپس آ گیا ہے. بڑا معجزہ ہوا کہ آفتاب مان رہا ہے، سورج نے مان لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو، اور چاند نے بھی مانا ہے.
چاند کے دو ٹکڑے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے، اس کو تو پورا عالم جانتا ہے، اس کو تو نیل آرمسٹرانگ نے جا کے دیکھا اور آ کر دین اور ایمان قبول کر لیا۔ کہ یہ جو بیچ میں اتنی لمبی درار چاند میں نظر آتی ہے، معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، اور یہاں مسلمانوں نے بتایا کہ یہ تو نبی کے اشارے پر ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر، اور سرکار کے اشارے پر دونوں ٹکڑے دوبارہ جڑ گئے۔ میں نے کہا سرکار کے اشارے پر چاند ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی ہے، اب سرکار کی سنتوں پر امت کو جڑنے کی ضرورت ہے، ہم جڑنے والے بن جائیں۔ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی شان کا نبی، اتنے بڑے مرتبے کا نبی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اشارہ کرے تو آفتاب مان لے، اشارہ کرے تو چاند مان لے، اشارہ کرے تو ستارے مان لے، اور اشارہ کرے تو درخت مان لے۔ بس ہونا چاہیے کہ میری نبی کی عظمت دلوں میں آئے تو سرکار کا اشارہ ہو اور امتی مان جائے۔ ایک جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ہمارے یہاں کے خطبوں میں سرد مہری ہوتی ہے، نماز کے بعد آدھے سے بڑا مجمع سنتیں نوافل چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، کاروبار کو بڑا سمجھا ہے سرکار کے طریقوں کے مقابلے میں۔ جب تک سنتوں سے عشق نہیں ہوگا اور جب تک سرکار کے طریقے متوالے نہیں بن جائیں گے زندگی میں، وہاں تک دوستوں یہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں۔ حالات کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، اور جب دعوت دیتے ہیں مہمان کو تو وہ آتا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ، ہم نے بھی حالات کو دعوت دی ہے تو حالات تشریف لائے ہیں، ہم نے بلایا ہے، اب ان کو جانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعوت دی تھی اور آپ کہتے ہیں ہم چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ لے کے جائیں گے جب آئے ہیں۔ تو حالات ختم چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو داخل کرنا سیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر کیا کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا تھا۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا اور صحابہ تو کہاں کہاں سے چل کر سرکار کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے صحابہ کرام، اور فرماتے ہیں صبح سویرے چلتے تھے کہ آج سرکار کا خطاب سنیں گے، مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے دوگانا پڑیں گے، اور تھک کے چور ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں واپس ہوتے ہوتے مغرب ہو جاتی تھی، راستے میں ایک بڑھیا کے یہاں قیلولہ کرتے تھے اور وہ بڑھیا کھانا کھلاتی تھی، اور کھانے میں بھی کیا ہوتا تھا، فرماتے ہیں وہ جو کے دانے ابالتی تھی اور چکندر کی کاشیں کاٹ کاٹ کر شوربہ گاڑا بنا کر ہم کو کھلاتی تھی جیسے ہم لوگ دال چاول کھاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ آرام کرتے تھے اور اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ جمعہ کا کتنا اہتمام تھا، میں کہا کرتا ہوں جمعہ کا عین وقت ہو تب بھی ہمارا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، صحابہ جمعہ رات سے جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، فرق تو آئے گا نا، تڑپ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تب جا کر بات بنتی ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ بھی حاصل نہیں ہو جاتا، محنتوں اور قربانیوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دین آیا ہے قربانیوں کے ساتھ، محنتوں اور جد و جہد کے ساتھ، اور جب تک یہ جد و جہد اور محنتیں رہیں گی، یاد رکھو ہمارے اندر زندگی میں دین رہے گا، اور اگر محنتیں اور جد و جہد ختم ہو گئی تو دین اللہ کا بے نیاز ہے، قربانیاں دینے والے اللہ پیدا کر دے گا، ہم سے لے لے گا، ان کو دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاغدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اور ایک جگہ تو بہت بڑا وعدہ بھی اور ڈر بھی بتایا، فرمائے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کتنے دین کے مددگار ہیں۔ ہاں تو عالم یہ ہے کہ اغیار جو ہے نا وہ دین سے لپٹنے کو تیار ہیں، اور جو دین کے شیدائی ہیں وہ دین پر تیشے چلانے کے چکر میں ہے۔ تو دوستو یہ چون کفر از کعبہ برخیز کجا ماند مسلمانی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سرکار کے طریقوں کے ناشر ہوتے، ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ سنتوں کے عاشق بن جاتے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ سنو تو اس نیت سے سنو کہ کیا کیا تھا سرکار نے، کیا عظیم قربانیاں دی تھیں، اور ہم کس موڑ پر چل رہے ہیں، کس راستے سے ہم گزر رہے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں کتنے ہیں سرکار کے طریقے، کتنا عشق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قبیلہ بنو عبد الاشحل ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک صاحب چلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا نام تھا اسیرم۔ میدان کے کنارے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جانساری اور کیسے قربان سرکار کے اوپر ہو رہے ہیں، وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبہ پیدا ہوا، سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں۔ اسی وقت کلمہ پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میدان کارزار میں ٹوٹ پڑے اور اسی وقت جام شہادت نوش کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نمازوں سے دلیل قائم ہوئی، نہ روزوں سے قائم ہوئی، نہ تلاوت قرآن کیا، لیکن ایمان اتنا سچا کہ گلا کٹوا کر اپنا ایمان سچا ہے ثابت کر دیا۔ نمازوں سے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور نمازیں ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، تلاوت قرآن ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، اعمال صالحہ ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ چراغ کہیں بجھ نہ جائے، اس کا لحاظ رکھنے کے لیے چاروں طرف سے اعمال دیے ہیں، اور رات دن تن توڑ محنت میں ایمان والا لگا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے پاس دولت ایمان ہو، اور کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاؤں تو کلمے پہ محنت کی ہوگی تو کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا، دنیا پہ محنت کی ہوگی تو زبان پہ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اب فرماتے ہیں حضور کہ اس نے تو اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ لکھنے والوں نے بہت اچھی بات لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی میدا پرست اور بیمار نسوانیت نے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹوا دی، اپنی انگلی کاٹ ڈالی، یعنی چھری ساتھ تھی، پھل کاٹنے کے بجائے انگلیوں پر چل گئی چھری اور انگلیاں کٹ گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ ڈالتی، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والوں نے دل کیا کاٹتے، انگلیاں کیا کاٹتے، انہوں نے تو گلے کٹوا کر بتلا دیا کہ کیا عشق ہے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس بنا پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں آنسوؤں کی برسات میں کھڑے ہوئے تھے، حضور پوچھ رہے تھے کیا دے سکتے ہو تم، قربان کیا کر سکتے ہو دین کے لیے، مان لیا میں نے کہ تم نے مجھے سہارا دیا، یہ میرے مہاجر بھائیوں کو سہارا دیا، تم نے تجارتیں دی، تم نے مکانات بھی دیے، لیکن اب میں پوچھتا ہوں، یہ جان دینے کی اور بازی لگانے کی بات ہے، کیا دے سکتے ہو تمہیں، میں مہاجرین کو نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں انصار اپنی قربانیوں کو پیش کریں۔ آنسوؤں کی برسات میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور آپ قربانیاں چاہتے ہیں تو سنیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں کریں گے کہ وہ عمالقہ سے ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ چل کر اللہ کے راستے کی محنت کریں اور بیت المقدس عمالقہ نے چھین لیا ہے دوبارہ ان سے حاصل کر لیں, تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے تھے اور انہوں نے یوں کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑو, ہمارے اندر تو سکت نہیں, ہمارے اندر تو ہمت نہیں. انہوں نے تو یوں کہا تھا, لیکن میرے محبوب ہم لوگ ایسا نہیں کہیں گے, ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اور اگر آپ کی کامیابی حاصل ہونے میں ہمارے جسم کے ٹکڑوں کی ضرورت پڑے گی تو جسموں کے ٹکڑے بچھا دیے جائیں گے, بچوں کے ٹکڑے بچھا دیے جائیں گے, ہمارا سب کچھ لگ جائے گا اور ہمارے سروں لاشوں پر چل کر پرچم اسلام لہرائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج سرکار کو ان جملوں سے جو خوشی ہوئی تھی, میرا دل چاہتا تھا کہ مقداد کی جگہ آج میں ہوتا اور سرکار کی یہ خوشیاں میرے لیے ہوتی تو میرا تو بیڑا پار ہو جاتا. یہ حضرات ایسے دین کے متوالے تھے, ایسے عاشق زار تھے یہ حضرات. فرماتے خطبہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خطاب ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ایک عربی آ گیا. عربی آیا اور کہنے لگا حضور دیکھیے بات سنیے. رک گئے حضور خطبہ دیتے دیتے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بارش کی کمی ہے, مویشی مر رہے ہیں, درخت خشک ہو گئے ہیں, اور سمندر اور نالیاں ندی جتنے ہیں سب سوکھے پڑے ہوئے ہیں, اور قحط سالی کا نہایت خطرہ ہے, تو کیا کروں؟ فرمایا دعا کیجئے حق تعالی شانہ انتظام فرما دیں, بارش برسا دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر دعا شروع فرمائی, فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر دار لنا. اے الہ العالمین, ایک نفع والی بارش برسائیے. دیکھیں دعا مانگی اس میں بھی جامعیت ہے, یوں کہا کہ نفع والی بارش برسائیے, ایسی بارش نہ ہو کہ جس کے بعد وہ ایسا سیلاب آیا تھا اللہ حفاظت فرمائے جو ہم دیکھ چکے ہیں. یہ دعا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاتھ اٹھائے ہیں, صحابہ کرام گواہ ہیں, فرماتے ہیں کہیں بھی بادل کا ٹکڑا دور دور تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر نظر نہیں آتا تھا, لیکن دعا ہوئی معلوم نہیں کہاں سے دوڑ دوڑ کے بادل آ گئے. دوڑ دوڑ کے آئے ہیں بادل, کیوں؟ دعا سرکار نے کی ہے. ہاں, اور بادلوں نے آ کر جماؤ شروع کر دیا, اپنا پڑاؤ ڈال دیا مدینہ اور اطراف میں, اور جب تک سرکار خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے بوندا باندی شروع ہو گئی, اور صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار کی داڑھی مبارک میں موتیوں کی طرح ہم نے بارش کے قطرے دیکھے. یہ دعا کی تاثیر ہے نبی کی. نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, کیوں؟ کہ ان کے یہاں اعمال حسنہ ہی حسنہ ہیں, اور ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی عالی شان اور اپنے یہاں بڑا تقرب کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی, اور ایک ہفتے تک بارش برستی رہی. ایک ہفتے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبے کے لیے اپنی جگالی منبر پر کھڑے ہو گئے, خطبہ ارشاد فرمانے, وہی عربی دوبارہ آ گیا, دوبارہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا میری ریکویسٹ سنیے. بات ہے؟ کہ سرکار اتنی بارش ہوئی ہے اتنی بارش ہوئی ہے کہ ندیاں بہ پڑی ہے، سیلاب کی شکل ہو گئی ہے، اور درخت گر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، سیلاب میں کھینچ کے جا رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ پانی اپنی حد میں ہو تو زندگی کی اہم ضرورت ہے، اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے تو موت کا عنوان ہے۔ اللہ نے قوموں کو تباہ کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بہت بڑا سیلاب آیا، 950 سال کی دعوت قبول نہ کرنے کے بعد بد دعا کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
ہم خوش قسمتی ان کی تھی جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں بیٹھ گئے،
وہ ایمان والے خوش قسمت رہے جنہوں نے نبی کی معیت اختیار کر لی، ان کے سفینے میں بیٹھ گئے۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم یہ عمل اور دین کی کشتی میں بیٹھ جائیں گے تو یہ حالات کے جھکڑ اور سیلاب سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ راستہ یہ ایمانی کشتی میں بیٹھ جانا ہے۔
ایک عجیب نقطہ لکھا علماء نے،
فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر علماء قلم توڑنے کو تیار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی، سیلاب آیا، کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور دعا فرمائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم۔
اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا، اور اللہ کے حکم ہی سے ہے اس کا ٹھہرنا۔ آدمی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے تب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے مشین چل رہے ہیں اور یہ کارخانہ اندر جاری ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں، لیکن سب مشین ایک ساتھ اگر ٹھپ پڑ جائیں تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ میرے والد صاحب گئے تھے پہلی مرتبہ، ایک ہی حج کیا انہوں نے، تو پانی کے جہاز سے گئے تھے حج میں۔ راستے میں کپتان نے اعلان کیا کہ آگے بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، اس لیے ہمارا جہاز یہیں لنگر انداز ہو کر رہے گا۔ اوپر پہنچے میرے والد صاحب نے جا کر ان کپتان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بہت بڑا طوفان ہوا کا آ رہا ہے؟ فرمایا یہ ہمارا رڈار ہے نا، یہ بتاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ طوفان اصل میں نبی جو ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ جو اصل میں مددگار ہے تمہارا، پریشان حالیوں میں، حیرانیوں میں، تکالیف میں، ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ پریشانیوں میں، درماندگیوں میں، حیرانیوں میں تمہارا کوئی مددگار ہے، ہے تو بتاؤ کون ہے؟ فرماتے آدھی بسم اللہ پڑی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ نے جودی کے پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ کشتی کو پار لگا دیا، اور اس امت کو پوری بسم اللہ ملی ہوئی ہے۔ آدھی بسم اللہ پر نوح کا بیڑا پار ہو سکتا ہے، پوری بسم اللہ پر عمل ہو تو اس امت کا بیڑا پار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ ہمیں قبردان بنا دے قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ اس کی عظمتیں ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دیں، اور رات دن جتنا درود پڑھ کر سلام بھیجیں سرکار پر کم ہوگا۔ کتنے احسان عظیم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہاں پڑے تھے ہم اور کہاں سے کہاں ہم کو پہنچا دیا۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کہا کہ ہم اسفل سافلین میں پڑے تھے، وہاں سے اٹھا کر ہمیں فرش سے اٹھا کر عرش کی
بلندیاں عطا کی ہیں، بت پرستی میں مبتلا تھے، وہاں سے وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے، در در کی گداگری کر رہے تھے اور ایک دروازے کا غلام بنایا ہے، بت پرستی ختم کر کے موحد ہمیں بنا دیا ہے اور ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنایا ہے۔ اتنی زبردست تقریر تھی کہ نجاشی اس سے حیران ہو گیا اور اس نے کہا یہ تو وہی باتیں لے کر آئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ تو نبیوں والی بات ہے اور میں کہا کرتا ہوں نبیوں کی دعوتیں مشترک ہوتی ہیں، مسائل اور احکام قوموں کے اعتبار سے آتے ہیں لیکن اصل جو بیز ہوتا ہے دعوتوں کا وہ ہمیشہ مشترک رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کو ذرا سائنس والوں کے ساتھ زیادہ تعلق تھا، وہ اپنی عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا تھا، بہت زیادہ عقل کا استعمال بھی، ایک تو بالکل عقل کا استعمال نہ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن عقل جتنی ہے اس سے آگے استعمال کرنا یہ بھی آدمی کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا اپنی عقل بھی تو کبھی استعمال کر، کہا ابا اب نہیں کہنا پڑے گا، ان کی والدہ بیمار تھی، ابا نے اشارہ کیا بیٹا آگے کا کام کر لے، تو اس نے قبرستان جا کے قبر کھودنے والے کو کہا کھود کے رکھو اور اعلان کرنے والے کو بھی ٹائم دے دیا کہ اتنے ٹائم میں اندازہ ہے جانے کا ان کی، اور اس سے آگے جو ہے کفن والے کو بھی کہہ دیا اور غسل والی آپا کو بھی بلا لیے۔ جب گھر پہنچا تو ابا جان نے کہا کچھ کیا تو نے؟ کہا اب تم کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ سب میں کر چکا ہوں، اب کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، اتنا میں نے کر لیا۔ ایک تو عقل استعمال نہیں کرتا تھا لیکن جب عقل استعمال کرنے پر آیا تو ایسی کی کہ اس عقل کے اوپر جو ہے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال وہ تھا ضرورت سے زیادہ عقل مند، اس نے کہا ابا جان مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی پہاڑ کی چوٹی ہے وہاں چلا جاؤں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، نبی کے نظر و فکر سے اگر اس کا بیٹا بھی الگ ہو کر چلتا ہو تو نبوت سے اللہ نام کاٹ دیں گے، باقی کامیابی کی شکل کوئی نہیں۔ کامیابی کی شکل نبی کے مشن کو لے کے چلنا، اس کی نظر و فکر کو لے کے چلنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، وہ کامیابی کا راستہ ہے، باقی اپنی عقل سے چلنا کامیابی کا راستہ نہیں۔ کوئی یوں کہے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، بس اپنی مرضی سے چلیں گے اور کامیابی چونکہ سرکار کے متوالے رہے اس لیے مل جائے گی، تو اللہ نے قرآن کریم میں نوح کے بیٹے کا ذکر فرمایا کہ نبی زیادہ تھا لیکن غرقاب کر دیا، اور عتاب ابا جان نے ریکویسٹ کی تو ابا کو بھی کر دیا۔ ابا نے کہا تھا بیٹے آ جانا کشتی میں بیٹھ جا۔ ونادا نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، منکرین میں سے مت ہونا، ماننے والے اور فرما بردار کیسے بیٹھیں کشتی میں، ایسے چپ چھاپ آ کے بیٹھ جاؤ، آرگیومنٹ نہ کرو، ہر جگہ آرگیومنٹ اچھا نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ۔ کیا کہا بیٹے نے؟ قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، فرماتے میں تو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی نیچے بہتا ہے، اونچی چوٹیوں پر پہاڑوں کے نہیں آتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نبوی فراست مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا، کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ بیٹا خلق نہیں ہے، یہ امر ہے، خلق اور امر دونوں اللہ کے ہیں۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمانوں سے اوپر، سات آسمانوں سے اوپر امر ہے، اور سات آسمانوں سے نیچے جو ہے اسے خلق کہیں گے۔ بعض کہتے ہیں خلاف عادت جو چیزیں اللہ کی طرف سے وجود میں آئیں اسے امر کہتے ہیں، اور فطری جو چیزیں ہیں سمجھ میں آنے والی اسے خلق کہتے ہیں۔ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا آج امر ہے بیٹا، اور امر ربانی اور اللہ کا غضب جوش میں آ گیا ہے، اور آج تیرا عقل کا ٹٹو زیادہ چلنے والا نہیں ہے، آ جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور آج یہ پہاڑ کی بلندیاں رب کائنات کے امر کے مقابلے میں تجھے بچا نہیں سکتی، آج تو اللہ کے علاوہ بچانے والا تجھے کوئی نہیں، آ جا۔ یہ کشتی حفاظت کی ضمانت بن جائے گی، اللہ کے حکم پر بنائی ہے میں نے۔ قرآن کریم لیکن عجیب بات بیان کرتا ہے،
فرماتے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔
بس اچانک ایک موج آئی، اور نافرمان بیٹے کی گفتگو نبی کے ساتھ اللہ کو پسند نہیں آئی، موج آئی اور لے ڈوبی، غرق کر دیا بیٹے کو۔ اور تب اب باپ نے جب دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے تو نافرمان سہی اور حکم عدولیاں کرنے والا سہی، لیکن باپ باپ ہوتا ہے نا اس بنا پر، اور ماں ماں ہوتی ہے۔ بیٹا کتنا بھی برا ہو ماں کو اس کی برائی نظر نہیں آئے گی، باپ اپنے بیٹے کو کتنا بھی نافرمان ہو عطایا دیتا ہی جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دست دعا دراز فرمائے، فرمایا ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ رب کائنات کے حضور میں دعا کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے الٰہ العالمین آپ نے وعدہ فرمایا کہ تیرے فیملی ممبرز کی حفاظت کر لوں گا، نہیں ڈوبنے دوں گا، تو یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، ڈوب رہا ہے نا، میرا فیملی ممبر ہے نا، نافرمان سہی لیکن ہے تو میرا بیٹا، بچا لیجئے نا وعدے کے مطابق۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے جواب بڑا عجیب ملا،
فرما قال یا نوح انه ليس من اهلك۔
کون کہتا ہے نوح، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، شاید دنیا والوں کی دفتر میں نطفوں کی بنیاد پر اسے بیٹا لکھا گیا ہوگا، لیکن ہمارے دفتر میں اسے بیٹا نہیں لکھا جائے گا، اس بنا پر کہ ہمارے یہاں نبوت کی نسلیں نظر و فکر کی بنیاد پر چلتی ہیں، نطفوں کی بنیاد پر نہیں۔
اس کی سوچ کچھ اور ہے، اس کا نظر و فکر کچھ اور ہے، اس کی بات کچھ اور ہے، آپ کی دعوت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور جب آپ کے مزاج اور آپ کی دعوت سے اور پیغمبرانہ ہدایتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ڈبا تو سکتے ہیں لیکن تیری کشتی میں اسے سوار نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام گھبرا گئے، کیا کہا؟
فلا تسألنی ما لیس لک بہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔
رو پڑے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، غلط فہمی ہو گئی، اتحادی خطا ہو گئی مجھ سے کہ میں نے اسے بیٹا شمار کیا، اس بنا پر کہ پیدا ہوا اس کی ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا، میرا بیٹا کہلاتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تیرے یہاں اسے نبوت کا اور نبی کا بیٹا نہیں مانا گیا، کیونکہ نظر و فکر میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں معافی چاہتا ہوں، آئندہ اس کے بارے میں گفتگو گفتگو نہیں کروں گا. علماء نے نتیجہ نکالا, نبی زیادہ ہو نبی کے مشن پر چلتا نہ ہو, فرما بردار نہ ہو, غرق کر سکتے ہیں, ناکام کر سکتے ہیں, لیکن صرف نسب کی بنیاد پر اسے کامیابی نہیں ملے گی. صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا, یہاں کام چاہیے. بنیادیں کام کی ہو. صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہے جانے کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ان کا کام ہے, ان کی قربانیوں کی بولتی ہوئی تاریخ ہے. اب عربی کہہ رہا ہے کہ سیلاب بہت بڑھ گیا ہے سرکار, دعا فرما دیجئے. انسان کا مزاج ہے, بارش نہیں ہوتی تو وہ بھی شکایت ہے کہ بارش نہیں ہوتی, اور ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہت ہو گئی. کسی پلے میں اسے سکون نہیں ہے, اور یہ خاموش رہتا نہیں. مزاج جو ہے نا یہ شکر کا نہیں ہے, ناشکری کا مزاج ہے, یہ شکوے شکایتوں کا مزاج ہے. اولاد نہیں ہوتی تو بھی کچھ دم درود کچھ تعویذ دیجئے. تو ایک آدمی جا رہا تھا ایسے ہی تعویذ لینے, دوسرا آدمی سامنے سے ملا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہے, کچھ تعویذ لے آؤں. ان کو پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے یہاں اولاد زیادہ ہو گئی, میں حیران ہوں, اس کا تعویذ لاتا ہوں. تم اولاد نہ ہو تو سکون نہیں ہے, اولاد زیادہ ہے تو سکون نہیں ہے. اصل میں یہ دونوں چیزوں میں جہاں انسان اپنی عقل سے تلاش کرتا ہے سکون اور اطمینان ہے نہیں, اصل میں تو سکون اور اطمینان اللہ نے اپنی یادوں میں رکھا ہے. فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ اللہ کا نام دے کر دیکھو کتنا اطمینان اور کتنی شانتی اور کتنا سکون اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کمانے میں وہ سکون نہیں ملے گا, ہاں کمانے میں وہ سکون نہیں ملے گا, کھانے میں وہ سکون نہیں ملے گا, جمع کرنے میں وہ سکون نہیں ملے گا. جو صحابہ کرام کو لٹانے میں آتا تھا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آتا تھا, ہم کھا کھا کے ہماری حالت خراب ہے. صحابہ کرام بھوک سے ان کی حالت خراب ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر آنے والے سمجھتے ہیں جنون کا کوئی غلبہ ہوگا, دماغی پرابلم ہو گیا ہوگا, گردن پر ذرا پیر مل کر سب جاتے ہیں. لیکن کھڑے ہوتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا, بھوکے ہو, بھوک سے نڈھال ہو گئے ہو ابو ہریرہ, آؤ گھر میں بھی تو بھوکا ہوں, چلتے ہیں, کچھ گھر میں ہو تو تمہیں مل جائے گا. جا کر تلاش کیا تو دودھ کا ایک پیالہ ملا, پوچھا ہدیے کا ہے یا صدقے کا ہے؟ صدقے کا ہو تو صفہ والوں کا حصہ ہوگا, ہدیہ ہو تو میں بھی کچھ استعمال کروں گا. لیکن میرے محبوب کا استعمال ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گٹاگٹ سب پی گئے اور سامنے والا دیکھتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے تھے پیتے تھے, باقی ساتھیوں کو دے دیتے تھے. اب پیالہ رکھا ہے تو سوال کیا ہے, ابو ہریرہ بھوکے تو ہو پیاسے بھی ہو, یہ بتاؤ کہ تمہارے اور ساتھی جو مدرسہ چل رہا ہے نا چبوترے میں, مسجد نبوی کے جسے صفہ کہتے ہیں 300 سے زیادہ 400 کے قریب قریب جو ہے وہاں صفہ کے اندر طلبہ اس پہلے مدرسے کے اندر پڑھ رہے تھے, اور تام کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں تھا. کسی نے لا کے کھجور کا کھوشہ لٹکایا, دو چار کھجوریں ملی تو ملی, لیکن پڑھنے والے طالب علم کیسے تھے؟ آج کھانا ہے لیکن طلب علم نہیں ہے, وہاں کھانا نہیں تھا لیکن علم کی جستجو اور تلاش تھی. فرماتے ہیں جاؤ بلا کے لے آؤ. جو سچا ہوتا ہے اس کو تو امتحان سے گزرنا ہے. جاؤ بلا کے لے آؤ, سوچتے ہیں ایک پیالہ وہ بھی چھوٹا سا, میں بھی بھوکا, میرے محبوب بھی بھوکے. اور فرمایا جا رہا ہے ماننے کا امتحان ہے. آرگیومنٹ والا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ دو آدمیوں کے لیے ناکافی پیالے میں, آپ دعوت سب کو دے رہے ہیں تو پیے گا کون اور حصے میں کیا آئے گا, ذرا یہ بتائیں.
لیکن آرگیمنٹ کرنے کا مزاج نہیں ہے، ماننے کا مزاج ہے، اشاروں پر سرکار کے قربانی کا جذبہ ہے. اس بنا پر گئے، سب صفا والوں کو بلالا ہے، بٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مسکرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ادھر سیدھے ہاتھ سے دینا شروع کرو. اب جیسے جیسے لوگ پیتے جاتے ہیں اوپر سے ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ کم کتنا کر دیا اس نے، پھر کہتے ہیں اور پیو نا، اور پیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کچھ کم ہوا. ایک نے پیا تو پیالے میں سے کچھ کم نہیں ہوتا، اور دو نے پیا تو پیالے میں سے کچھ کم نہیں ہوتا. اب تو خیال آ گیا کہ اب معجزہ اور دودھ میں برکتوں کا ظہور ہو گیا ہے، سرکار کی نگاہ کرم ہو گئی ہے اس پر، اب یہ دودھ ختم نہیں ہونے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو دیتے جاؤ، سیراب کرتے جاؤ، جی بھر کے پی لینا. اور اخیر میں پیالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلا کر رکھ دیا. پوچھا آپ کون رہ گئے ابو ہریرہ؟ جواب دیا میں اور آپ رہ گئے ہیں سرکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. یہ ہے نبی کی شان کہ خود نہیں پی لیا سب سے پہلے، دوسرے ضرورت مندوں کا خیال کیا. اخلاق کی بلندیاں کوئی سیکھے تو میرے نبی کے دروازے پر جا کر سیکھے، اخلاق وہاں معلوم ہوتے ہیں، اخلاق کی ارزانی وہاں ہے، اخلاق کی عظمتیں وہاں ہیں. دنیا کے پاس اخلاق نام کے ہوں گے، میرے محبوب کے یہاں عمل ہے. کردار کی بلندیاں ہیں، حقائق میں تبدیل کر دیتے ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں میرے محبوب کے یہاں، عملی پیکر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عملی زندگی دنیا کو دینا چاہتے ہیں. صرف باتیں مت کرو، کام کرنا سیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا پیو، اور پینے کے بعد ذرا پیٹ بھرا تو پیالہ ہٹا لیا. فرمایا اور پیو؟ کہا نہیں حضور بس اور پیو. جب دیکھا کہ پوری طرح ان کا پیٹ بھر چکا ہے تو مسکرا کر فرمایا اب باقی مجھے دے دینا. قرآن کریم کہتا ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ارے وہ ایک شکار کے لیے ہرنی لے کے آ گئے تھے، شکار کر لیا تھا، ہرنی کو لا کے باندھ دیا، تو وہ ہرنی میرے محبوب کو جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپ گئی اور پکار کر کہا کچھ انتظام کیجئے نا سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے بغیر بھلک رہے ہیں اور آپ کے صحابی نے مجھے یہاں لا کے باندھ دیا ہے. وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے مجھے چھوڑا دیا یہ صحابی کی قید سے تو آپ کے سامنے آپ کی صداقت کی قسم آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ واپس آ جاؤں گی، جھٹلاؤں گی نہیں، یہ وعدہ پورا کر دوں گی. اس بنا پر کہ تو نبیوں کا نبی اور سردار انبیاء ہے اور تیرے ساتھ وعدہ کر کے میں جھٹلا نہیں سکتی، لیکن چھوڑا دینا مجھے. تو صحابی کو بلایا، شکار کے لیے لائے ہو تم، تمہیں منع تو نہیں کرتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، لیکن اس کے چھوٹے بچوں کا خیال کرو، دودھ پلانے کے لیے جانا چاہتی ہے، اگر چھوڑ سکتے ہو تو وعدہ کرتا ہوں یہ واپس آ جائے گی. ارے سرکار آپ یوں فرمایا چھوڑ دو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ گئی اچھلتی ہوئی، اور ابھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں پہنچے تھے، دودھ پلا کر واپس آ گئی اور وہیں کھڑی ہو گئی. وہ صحابی نے اس کو باندھ دیا. میں کہا کرتا ہوں جانور ماننے کے لیے تیار میرے محبوب کی، لیکن امت ہونے کے باوجود، سرکار کے متوالے اور شیدائی ہونے کے باوجود، اور یوں کہنے کے باوجود کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ تو نہیں کہتے ہم ماننے کے لیے، لیکن عمل بھی ماننے والا ہمارا ہے کہاں؟ اللہ ہمیں سچا امتی بنائے اور سچا متوالا بنائے اور سچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور سرکار کا سچا عاشق زار بنائے اللہ ہمیں. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہتے کیا ہو؟ فرماتے ہیں بس یہ بس کر دیجئے نا، یہ بارش بند ہو جائے. ہم مسکرائے سرکار کہ یوں بھی تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی رحمت برس رہی ہو نا تو یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ بس ہو گیا نہیں چاہیے، یہ بھی ناشکری ہوگی. تو میرے محبوب نے بند ہونے کے سلسلے کی بڑی لطیف دعا بھی بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حوالینا لعلینا، اطراف میں برسائیے رحمتوں کی برکھا. اے اللہ ہماری یہاں اتنی ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہے برسائیے، ضرورت تو ہے تیری رحمتوں کی، لیکن یہاں ضرورت پوری ہو چکی تو جہاں ضروری ہے تیری رحمتیں علاقے میں برساتے جائیے نا. اللہم حوالینا لا علینا. اب اگلی بات سنو. میں نے کہا تھا کہ سورج نے بھی مان لیا اور چاند نے بھی مان لیا اور دودھ نے بھی مان لیا اور ہرنی نے بھی مان لیا اور زمینوں نے مان لیا اور آسمانوں نے مان لیا. اب باقی رہ گیا ہے بادلوں کا معاملہ. تو سرکار جب کھڑے تھے تو چاروں طرف بادل تہ کے تہ جمے ہوئے تھے. اشارہ فرمایا انگلی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں سے شروع فرمایا اللہم حوالینا لا علینا اللہم حوالینا لا علینا. ایک چکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, سامنے سے اشارہ کیا. صحابہ فرماتے ہیں بادل گھٹا ٹوپ اور گھنیرے تھے لیکن جب سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا تو اشارہ سرکار کا ملا, بادل وہاں سے چلنا شروع ہو گئے. اور جب تک چکر پورا ہوا دیکھا آسمان مدینے کے اوپر کا صاف ہو چکا ہے اور آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. تو بادلوں نے بھی مان لی بات. اللہ کرے کہ ہم بھی حقیقت میں ماننے والے بن جائیں اور وہ جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ماننے کا جو ہے وہ پیدا فرما دے. سچی اطاعت اور سچا عشق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. بات ہم نے شروع کی تھی کہ سب سے قیمتی ہدیہ, سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نعمت ایمان ہے. اور یہ ایمان معرفت کی بنیاد پر ہے اور معرفت حاصل ہوگی نبی کے دامن میں پہنچ کر اور اس سے وابستگی کے بعد نبیوں میں نبی الانبیاء تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آخری نبی مکمل ترین اور آسان ترین شریعت لے کے آئے ہیں اور ہر قدم پر ہر پوڑ پر ہر مرحلے پر ایک ہی بات بتائی ہے, عمل کرتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے ہیں, بہترین ایگزامپلز ہیں, بس ان کے مطابق اپنے آپ کو بناتے چلے جاؤ. پہلے تو چاہیے عظمتیں تمہارے دل میں, اس کے بعد چاہیے محبتیں تمہارے دل میں. جتنی محبت ہوگی سرکار کی اداؤں سے اتنا عشق ہوتا جائے گا, اس پر چلنا اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پر حق تعالیٰ شانہ ہمیں چلنے والا اور پورا اترنے والا بنائے. ایک ایک سنت کا عشق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور بڑی اچھی بات ہے جو شاعر نے یہ کہا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اگر چاہتے ہوں کہ ہم زمانوں پر چھا جائیں تو ہمیں ایمان کامل کی ضرورت ہے, اتباع کامل کی ضرورت ہے, سرکار کے عشق میں ڈوب جانے کی ضرورت ہے. سرکار کی اتباع اور ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے زندگیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان جلسوں کے اس مقصد کو پورا فرمائے اور کامیابی کے ساتھ باقی جتنے ایام ہیں وہ بھی اپنی عافیت کے ساتھ پرسکون طریقے پر پورے ہوں. میں نے تھوڑا وقت لیا اور اطراف اور جوانب میں خواتین کو تھوڑی بہرحال تکلیف رہی ہوں گی, کچھ بچے ہوں گے, کچھ ماں بہنیں ہوں گی جو آرام کرنا چاہتی ہوں گی, لیکن یہ میرے شور شرابے میں شاید وہ آرام نہ کر پائی ہوں. لیکن پھر بھی چونکہ بڑوں کا حکم تھا اس لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کے سامنے مجھے عذر خواہی کے ساتھ باتیں تو رکھنی ہی تھی.
سرکار کی نسبت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ حق تعالی شانہ باقی جتنی تقاریر ہوں جتنے پروگرام ہوں اس سے کما حق ہوں ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اور ان کی برکت سے کہ یہ تقاریر ہوں ہمارے دلوں میں سرکار کی سنتوں پر عمل کا جذبہ خوب موزن ہو اور عشق کی آگ خوب آگے بڑھ جائے اور امتحان اس کے نتیجے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اچھا پکا سچا 100% ایمان ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود پاک. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندم ولا مفتونين. اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین تو نے ہمیں حسین اور زرین مواقع عطا فرمائے جبکہ ہم تیرے دین پر چل سکیں. اللہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود ہم نے تیرے حکموں کو پورا نہیں کیا. اللہ اتنا بہترین نبی ملا, اے اللہ ہم لوگ امتی ہونے کے باوجود قدم قدم پہ کوتاہیاں کرتے رہے. اے الہ العالمین اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اے الہ العالمین اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے الہ العالمین ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزارا ہے, اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے. اے اللہ جو کچھ برے اعمال ہو گئے اپنے فضل سے درگزر فرما دے, باقی زندگی طاعت والی بنا دے. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما اور پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اور جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کے سبیل پیدا فرما. اور اللہ جن کی اولاد قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہے, اللہ باعزت رہائی کے فیصلے فرما. قانونی چارہ جوئیوں کو آسان فرما, باعزت برات کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو کاروباری اعتبار سے, گھریلو اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے اے اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ علماء کا قدردان بنا دے, مساجد کی, مراکز کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, مقابر کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین کی محنت کرنے والے تیرے بندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ نصرتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام ترتیب دے کر ایک عرصہ دراز سے محنت کی ہے, اے الہ العالمین ان کی ان محنتوں کو قبول فرما, مزید ہمتیں عطا فرما. اے اللہ عمل کے دائیے اور جذبے عطا فرما. اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا یہ آنا سرکار کی نسبت سے, دین کی نسبت سے قبول فرما دے, اصلوں میں اور نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو با اخلاق با حیا بنا. اے اللہ دین پر چلنے کا پورا جذبہ عطا فرما, عشق رسول, محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ تعالی رب العالمین.